خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمد للہ عز و جل، درس شفا ہمارا جاری ہے اور چوتھے باب کی فصل ہم پڑھ رہے تھے اعجاز قرآن کے حوالے سے، کہ قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے اور اس میں کیا کیا وجوہ اعجاز ہیں، یعنی کس وجہ سے قرآن پاک کی مثل لانے سے مخلوق عاجز ہے کہ قرآن پاک جیسا دوسرا لا ہی نہیں سکتی۔ اس حوالے سے گفتگو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے تھے، اسی پر مزید گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل عرب، جیسا کہ پچھلے سبق میں بھی ہم نے سنا تھا کہ اپنی زبان دانی کے حوالے سے نہ صرف دنیا بھر میں ان کی مہارت کا اور ان کی جو فن کے اندر بلندی کا ڈنکا بج رہا تھا، بلکہ ان کو اس کے اوپر فخر و تکبر بھی بہت زیادہ تھا اور یہ اپنے سامنے کسی کو بولنے کے حوالے سے کچھ نہیں سمجھا کرتے تھے کہ ہم جیسا چاہیں جس طرح کا چاہیں بول سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 23 سال تک مسلسل ایسے فصحا اور بلغا کو چیلنج کرتے رہے کہ اگر قرآن پاک یہ مخلوق کا کلام ہے جیسا کہ تم لوگ کہتے ہو تو تم اس کی مثل ایک ہی آیت لے آؤ، ایک ہی صورت لے آؤ۔ چنانچہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آیات ذکر کرتے ہیں کہ جس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو چیلنج کیا، بعض آیتیں اس میں سے ذکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ام یقولون افترا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے نعوذ باللہ اس قرآن کو خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، کہ آپ فرمائیے کہ تم اس کی مثل ایک ہی صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو تم بلا سکتے ہو اس کو بلا لو اور مل کے تم قرآن کی ایک ہی صورت لے آؤ، لیکن وہ ایک صورت بھی نہیں لا سکے۔ مزید ایک مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم اس سے جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے شک میں ہو تو اس کی مثل ایک ہی صورت لیا۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور اللہ کے سوا جس کو چاہے تم بلا لو اگر تم سچے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، یعنی پہلے سے بتا دیا کہ تم ایسا ہرگز کر ہی نہیں سکتے کہ قرآن پاک کی مثل کوئی صورت لے آؤ۔ اسی طرح ایک مقام پر اور واضح الفاظ میں یوں چیلنج کیا کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، آپ فرمائیے کہ اگر انسان اور جنات یہ تمام کے تمام اس پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لا سکیں تو اس کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ کہ ان میں سے ایک دوسرے کی مدد کرنے والا ہو، پھر بھی اس کی مثل کوئی صورت یہ لا نہیں سکتے۔ یہ گفتگو کرنے کے بعد قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا قرآن لے کر آنا، یعنی جو باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمائیں وہ سچ اور حق ہیں، اور ایک ہی کسی بات کا اپنی طرف سے گھڑ لینا۔ ایک سچا کلام اس کو بیان کرنا یہ آسان نہیں ہوتا، جھوٹی بات کو بیان کرنا یہ آسان ہوتا ہے، جھوٹی بات کے لیے بندہ کسی بھی طرح کے الفاظ گھڑ لے گا، لیکن بات سچی ہو اس کو خوبصورت الفاظ میں، خوبصورت انداز میں بیان کرنا آسان نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال دیتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ فلان یکتب کما یقال له، فلان ویسے ہی لکھتا ہے جیسا کہ اس سے کہا جاتا ہے. ایک یہ جملہ بولا جاتا ہے فلان یکتب کما یقال له، جیسا اس سے کہا جاتا ہے ویسا لکھتا ہے. اور ایک ہے فلان یکتب کما یرید، اور ایک فلان شخص ایسے لکھتا ہے جیسا چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے لکھتا ہے. کہتے ہیں پہلے والے کو دوسرے والے پر فضیلت ہے، اس لیے کہ اپنی مرضی کا کلام تو کوئی بھی کر لے گا. میں اگر اشعار اچھے انداز میں بولتا ہوں تو اشعار بولنا چاہوں تو اچھے انداز میں بول لوں گا، لیکن نثر کے اندر میں اچھا کلام نہیں کر سکتا. اب مجھے کوئی کہے کہ نثر کے اندر گفتگو کرو تو میرے لیے گفتگو کرنا مشکل ہو جائے گا، یا کسی خاص بات کو میں اچھے پیرائے کے اندر بیان کر سکتا ہوں، لیکن کوئی دوسرا مجھے کہے کہ آپ دوسری بات کو اس انداز میں بیان کریں تو میرے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا. ہاں اگر دوسرا مجھے کہے کہ اس بات کو آپ اس اسلوب میں بیان کریں، اس انداز میں بیان کریں، اور میں اس کو بیان کرتا ہوں تو یہ بڑا مشکل کام ہے. ایک ہے اپنی مرضی سے جس طرح کا چاہوں میں کلام کروں تو میں اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے جو چاہوں گا وہ بول لوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس موضوع پہ اچھا بول سکتا ہوں تو میں اچھے انداز میں اسی پر گفتگو کروں گا، لیکن میں دوسرے موضوع پہ بولنے جاؤں گا تو صحیح نہیں بول سکوں گا. لیکن ایک ہے ایسا شخص کہ جس کو جس طرح بولا جائے گا ویسے بولنا شروع کر دے. تو ان دونوں میں کیا ہے فرق ہے؟ پہلے والے کو دوسرے والے کے اوپر فضیلت حاصل ہے. تو ان سے کہا گیا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے نا، تو تم بھی گھڑ کے دکھا دو، تم اپنی طرف سے اس کو بیان کر کے دکھا دو، دوسروں کے کہنے پر نہیں اپنی طرف سے بیان کر کے دکھا دو، تو وہ اپنی طرف سے بھی اس میں کچھ بیان نہیں کر سکے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں بنایا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے. اسی لیے عرب کے اتنے بڑے بڑے بلیغ اور فصیح لوگ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عاجز ہو گئے. اچھا پھر اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک دو دن ایک مہینے نہیں رہا بلکہ ایک تو رہا 23 سال تک. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑے ببانگ دہول اور کھلے عام ان کو چیلنج کرتے رہے، یعنی چھپ کے، پھر یہ نہیں کہ بالکل جو ہے وہ ان کے سارانہ انداز میں بلکہ بالکل واضح الفاظ میں ان کو چیلنج کرتے رہے، ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے رہے، ان کے آبا و اجداد کی جو غلط رسمیں تھیں اس کو برا بھلا کہتے رہے، ان کی مذمت کرتے رہے، ان کی جو خرافات تھیں اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متنبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ دشمن ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اتنی دشمنی کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چیلنج کو یہ قبول نہیں کر سکے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اس کے مطابق کہ کوئی ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکے. فرماتے ہیں وَهُمْ أَفْصَحُ مَا كَانُوا فِي هَذَا الْبَابِ مَجَالًا وَأَشْهَرُ فِي الْخِطَابَةِ رِجَالًا وَأَكْثَرُ فِي السَّجْعِ وَالشَّعْرِ سِجَالًا وَأَوْسَعُ فِي الْغَرِيبِ وَاللُّغَةِ مَقَالًا بِلُغَتِهِمُ الَّتِي بِهَا يَتَحَاوَرُونَ وَمَنَازِعِهِمُ الَّتِي عَنْهَا يَتَفَاضَلُونَ صَارِخًا بِهِ بِهِمْ فِي كُلِّ حِينٍ وَمُقَرِّعًا لَهُمْ بِدْعًا وَعِشْرِينَ عَامًا عَلَى رُؤُوسِ الْمَلَإِ أَجْمَعِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِلَى قَوْلِهِ وَلَن تَفْعَلُوا قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ الْآيَةُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُفْتَرَى أَسْهَلُ وَوَضْعُ الْبَاطِلِ وَالْمُخْتَلَقِ عَلَى الْإِخْتِيَارِ أَقْرَبُ وَاللَّفْظُ إِذَا تَبِعَ الْمَعْنَى الصَّحِيحَ كَانَ أَصْعَبَ وَلِهَذَا قِيلَ فُلَانٌ يَكْتُبُ كَمَا يُقَالُ لَهُ وَفُلَانٌ يَكْتُبُ كَمَا يُرِيدُ وَلِلْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي فَضْلٌ وَبَيْنَهُمَا شَأْوٌ بَعِيدٌ فَلَمْ يَزَلْ يُقَرِّعُهُمْ أَشَدَّ التَّقْرِيعِ وَيُوَبِّخُهُمْ غَايَةَ التَّوْبِيخِ وَيُصَفِّهُ أَحْلَامَهُمْ وَيَحُطُّ أَعْلَامَهُمْ یعنی بڑوں بڑوں کی بٹی پریت کرتے رہے، بڑوں بڑوں کی شیخی کرکری کرتے رہے، وَيُشَتِّتُ نِظَامَهُمْ وَيَضُمُّ آلِهَتَهُمْ وَإِيَّاهُمْ وَيَسْتَبِيحُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَهُمْ فِي كُلِّ هَذَا نَاقِصُونَ عَنْ مُعَارَضَتِهِ مُحْجِمُونَ عَنْ مُمَاثَلَتِهِ يُخَادِعُونَ أَنفُسَهُمْ بِالتَّشْغِيبِ بِالتَّكْذِيبِ وَالْإِغْرَاءِ بِالْإِفْتِرَاءِ وَقَوْلِهِمْ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ وَسِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَإِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَالْمُبَاهَتَةِ وَالرِّضَا بِالدَّنِيئَةِ كَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ وَفِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا وفي أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون والإدعاء مع العجز بقولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا وقد قال لهم الله تعالى ولن تفعلوا فما فعلوا ولا قدروا يعني یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان تمام کے باوجود کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس کی مثل لانے پر قادر نہیں ہے لا ہی نہیں پا رہے پھر اس کے بعد کبھی اس کے بارے میں کہتے کہ انہذا الا سحر یؤثر یہ تو پرانا جادو ہے جو چلتا ہوا آ رہا ہے انہوں نے کہیں سے نقل کر لیا ہے کبھی کہتے ہیں سحر مستمر ہمیشہ کا جادو ہے یہ کبھی کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی بات ہے کہ جس کو انہوں نے خود گھڑ لیا ہے کبھی کہتے ہیں یہ پرانی کہانیاں ہیں یہ ساری باتیں کرتے اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ جو زبان دانی کے اندر اتنے ماہر ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے مخالف ہیں تو قرآن نے جب چیلنج کر دیا کہ ایک سورت کس کی مثل لے کر آ جاؤ تو ایک سورت بنا کے لیے آتے ہیں یعنی اگر کوئی کسی کو چیلنج کرے کہ تم اس کی مثل نہیں لا سکتے جیسا کام میں نے کیا ویسا تم نہیں کر سکتے تو اس کو نیچا دکھانے کا آسان طریقہ کیا ہے اس کی طرح کام کر کے دکھا دیا جائے اس خود بخود اس کو نیچا دکھا دیا جائے گا اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے پر تیار ہوئے باوجود یہ کہ غرور و تکبر کے انتہائی درجے پر تھے لیکن مٹی پلید ہوتی رہی ان کی اور ایسی باتیں یہ کرتے رہے کہ ان کے اوپر جگ ہسائی ہوتی رہی اس کے باوجود بھی ایک صورت اس کی مثل نہیں لا سکے لڑائی کرنے کی جگہ جنگ کرنے کی جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اگر ان کو مقابلہ کرنا تو ایک اس کی مثل صورت بنا کے لے آتے لیکن نہیں لا سکے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ عاجز ہو گئے قرآن نے جو چیلنج دیا اس کو یہ قبول نہیں کر سکے اس پہ پورا اتر نہیں سکے ورنہ اگر ایک ہی صورت اس کی مثل بنا کے لے آتے اس کی جیسی بنا کر لے آتے تو نتیجہ ہی نکلتا کہ چیلنج پورا ہو جاتا یہ سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ دیکھیں ہم تو آپ کی مثل صورت بنا کے لے آئے جو آپ نے چیلنج کیا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا ہے لہذا اب آپ اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں اور جو ہم کہتے ہیں وہ صحیح ہے لیکن ایسا نہیں ہوا جس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں پھر اس کے بعد کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ بشر کا قول ہی نہیں ہے منہ سے نکل جاتا ان ہذا الا قول البشر کہ یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں ہے پھر کبھی کہتے ہیں کہ جب قرآن کی باتیں سنتے جس کے اندر حق اور سچائی تھی جس کے اندر دانائی تھی ہر چیز موجود تھی تو پھر اس کے بعد کہتے کہ ہمارے دلوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں ہمارے دل پردوں کے اندر ہیں ہم اس کو سنتے ہی نہیں جس کی طرف یہ بلاتے ہیں کبھی کہتے کہ جب یہ قرآن پڑھنے لگے تو لا تسمعوا لهذا القرآن اس قرآن کو سنو ہی نہیں اور آوازیں بلند کرنا شروع کر دو تاکہ ان کی بات ہی سمجھ نہ سکے تو اتنا کچھ کر رہے ہیں تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ ایک صورت اس کی مثل لے آتے لیکن نہیں لا سکے اس کا مطلب ہے کہ عاجز آ چکے تھے اس کے بعد قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی نے کچھ واقعات ذکر کیے ہیں اس سے قبل ایک عبارت دیکھ لیں فرماتے ہیں فما فعلوا ولا قدروا ومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمتي كشف اعوارہ لجميعهم وصلبهم الله ما عرفوه من فصیح كلامهم والا فلم يخفى على اهل الميز منهم انه ليس من نمط فصاحتهم ولا جنس بلاغتهم ولوا عنه مدبرين واتوا مذعنين من بين مهتد وبين مفتون یعنی بعض نے کوشش کی کہ قرآن کی مثل بنا کے لے کر آئے جیسے مسیلمہ کذاب نے تو جب اس نے سورت بنائی تو ایک بچی نے سنتے ہی اس کا مذاق اڑا دیا کہ اس نے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ہاتھی ہاتھی کیا ہے تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے اس کی سونڈ ہوتی ہے، اس کے دو پاؤں ہوتے ہیں. تو ایک بچی نے مذاق اڑایا کہ یہ کیا چیز ہے، ہاتھی کو تو ہر ایک جانتا ہے. قرآن میں القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، الحاقہ تو ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، یہ تو کھٹ کھٹانے والی، جھنجھوڑ دینے والی کیا ہے، تمہیں کیا معلوم یہ حاقہ کیا ہے. یہ کیا تھا کہ واقعی کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی کہ قیامت کیا ہے. تو اس نے اس کے مقابلے پہ کبھی مینڈک کو لے کر آتا، کبھی ہاتھی کو لے کر آتا، تو اس کا سن کر جو ہے وہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے، حالانکہ اپنے زمانے کا فصیح ترین شخص تھا، لیکن قرآن کے مقابل آیا تو لوگوں کے سامنے اس کی بے وقوفی اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرما دی. اس کے بعد فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اہل عرب میں سے جو اس وقت مشرک تھے، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے تو بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے سروں کو جھکایا اور ہدایت کو قبول کیا، بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے ہدایت کو قبول تو نہیں کیا لیکن ان کے دلوں کو اس قرآن نے ہلا کر رکھ دیا اور وہ اس کی طرف مائل ہو گئے، لیکن اپنے بعض دوستوں کی وجہ سے وہ قرآن کی ہدایت کو قبول نہیں کر سکے. تو بعض آئے وہ فتنے میں پڑے اور قرآن کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، جبکہ بعض آئے اور انہوں نے ہدایت کو قبول کیا. پھر ورید بن مغیرہ کا بیان کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ ورید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ آیت سنی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے احکام بیان فرمائے ہیں، جامع احکام بیان فرمائے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی عدل کا، انصاف کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان نیکی کا حکم دیتا ہے، وإيتاء ذی القربى اور قریب رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں بری بات سے، بے حیائی سے، سرکشی سے منع کرتا ہے. یہ جب اس نے ورید بن مغیرہ نے سنی، اور یہ عرب کا بہت بڑا شاعر تھا، کافر تھا اور کفر پر ہی مرا، لیکن بہت بڑا شاعر تھا اور بہت فصیح شخص تھا، اس نے جب یہ آیت سنی تو اس کے الفاظ یہ تھے، واللہ ان له لحلاوة وان علیہ لطلاوة وان اسفله لمعذق وان اعلاه لمثمر ما يقول هذا بشر. یعنی بے شک یہ قرآن اس کے لیے بڑی حلاوت ہے، بڑی مٹھاس ہے اس کے اندر، اور وان علیہ لطلاوة اور اس کے اندر بڑی خوبصورتی ہے اور قبول کرنے والی باتیں ہیں اس کی، اور اس کا جو نچلا حصہ ہے یہ بڑا پانی والا ہے، تر ہے. یعنی درخت سے مثال دی کہ درخت ہے لیکن تر درخت ہے، اس کی جڑیں تر ہیں. وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ اور اس کا بلند حصہ پھل والا ہے، اس کے اندر بڑی حکمت کی باتیں موجود ہیں. مَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ کوئی انسان ایسا کلام نہیں کر سکتا. لیکن بلال اس کے نصیب میں اسلام کو قبول کرنا نہیں تھا. اگلی فصل کے اندر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے کہ ابو جہل نے اس کے پاس آ کے اس کا جو ذہن بنا تھا اسلام کو قبول کرنے کا وہ خراب کر دیا تھا. یہ بیان کیا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ذکر ابو عبید، پھر اس کو دیکھ لیں اس عبارت کو، وَلِهَذَا لَمَّا سَمِعَ الْوَرِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ الْآيَا قَالَ وَاللَّهِ إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ مَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ. اسی طرح ایک عربی نے، عرب کے جو دیہات میں رہنے والے ہیں انہوں نے، وہ لوگ زیادہ فصیح تھے، فصاحت و بلاغت ان میں اور زیادہ تھی زبان کے اعتبار سے، اس نے یہ آیت سنی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. جب اس نے یہ آیت سنی تو بے اختیار سجدے کے اندر پڑ گیا اور اس نے کہا کہ فسجدت لفصاحتی، میں نے اس کی فصاحت کی وجہ سے سجدہ کیا ہے. یعنی اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت عربی کے اعتبار سے موجود ہے کہ فاصدع بما تؤمر، علل اعلان وہ بات کہہ دیجئے کہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا. اس کے لیے فاصدع کا جو لفظ استعمال کیا ہے ببانگ دہل کسی بات کو استعمال کرنا یہ عام شخص استعمال نہیں کر سکتا. تو اس کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے وہ عرابی کہتے ہیں کہ میں سجدے کے اندر پڑ گیا. ایک اور شخص نے یہ آیت سنی، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. سورہ یوسف میں جب ان کے بھائیوں نے یہ کہا کہ جب گفتگو ہوئی تو اس کے بعد وہ سب مایوس ہوئے اور ایک طرف کھڑے ہو کر تنہائی کے اندر گفتگو کرنے لگے. تو اس عرابی نے جب یہ سنا، ایک شخص نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ اشہد ان مخلوقا لا یقدر علی مثل ھذا الکلام، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا کلام کرنے پر قادر نہیں ہے، کوئی مخلوق میں سے ایسا کلام کر ہی نہیں سکتا. وذکر ابو عبید ان اعرابی سمع رجلا یقرا فاصدع بما تؤمر فسجد وقال سجدت لفصاحته وسمع آخر رجلا يقرأ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فقال أشهد أن مخلوقا لا يقدر على مثل هذا الكلام. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورة النور کے اندر یہ ارشاد فرمایا، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ لوگ کامیاب ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد نبوی کے اندر آرام فرما رہے تھے تو اچانک ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آپ کے سر پر کھڑا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے یہ بتایا کہ میں روم کے بڑے بڑے رئیسوں میں سے ہوں، یعنی عیسائیوں میں سے تھا، اور مجھے عربی زبان بہت اچھی آتی ہے، بہترین عربی ادیب ہوں، اور میں نے جو ہے وہ ایک شخص کو جو مسلمانوں کا قیدی تھا، یعنی مسلمان جو قید ہوئے تھے وہاں پر، ان میں سے ایک شخص کو قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا، تو میں نے اس میں غور کیا، اس آیت کے اندر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دنیا اور آخرت کے معاملات میں سے جو کچھ نازل کیا تھا وہ سب کا سب اس آیت کے اندر موجود ہے. یعنی دنیا میں کامیابی کامرانی اور آخرت کے اندر کامیابی اور کامرانی جو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کا سارا مضمون اس آیت کے اندر موجود ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو اس نے کہا یہی آیت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب، وَيَخْشَى اللَّهَ، اللہ سے ڈرا، خود بھی گناہوں سے بچے گا اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بھی بچے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. کہتے اس ایک آیت کو پڑھ کر، سن کر، اس میں غور و فکر کر کے وہ رومی، یعنی جو عیسائی تھا، وہ اس نے اسلام قبول کر لیا. فرماتے ہیں، وَحُكِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَانَ يَوْمًا نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَإِذَا هُوَ بِقَائِمٍ عَلَى رَأْسِهِ يَتَشَهَّدُ شَهَادَةَ الْحَقِّ فَاسْتَخْبَرَهُ فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ مِنْ بَطَارِقَةِ الرُّومِ مِمَّنْ يُحْسِنُ كَلَامَ الْعَرَبِ وَغَيْرِهَا وَأَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَسْرَى الْمُسْلِمِينَ يَقْرَأُ آيَةً مِنْ كِتَابِكُمْ فَتَأَمَّلْتُهَا فَإِذَا قَدْ جُمِعَ فِيهَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ أَحْوَالِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 52 ہے. آگے ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں. امام اسمعی جو لغت عرب کے بہت بڑے ماہر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کئی علوم کے اندر مہارت عطا فرمائی تھی، حافظہ کمال کا حافظہ تھا امام اسمعی کا. فرماتے ہیں کہ میں نے ایک باندی کو، ایک لڑکی کو کلام کرتے ہوئے سنا، گفتگو کرتے ہوئے سنا، تو میں نے اس کو کہا کہ تیرا بیڑا پار ہو، تو کیسا فصیح کلام کرتی ہے، کیسی گفتگو کر رہی ہے. یعنی اس لڑکی کے جو کلمات تھے جو اس نے گفتگو میں استعمال کیے، تو امام اسمعی حیران ہو گئے کہ کتنی فصاحت و بلاغت اور بولنے پر اس کو کیسی قدرت حاصل ہے کہ ایسا کلام کرتی ہے. وہ اشعار بھی علماء نے ذکر کیے ہیں جو اس لڑکی نے کہے تھے. تو امام اسمعی جیسا اس کے کلام کو سن کر حیران نہیں گیا اور قاتلک اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، یعنی عربی زبان کے اندر یہ ہے. کہ تو ایسا فصیح کلام کرتی ہے. تو اس نے کہا کہ قرآن کی ایک آیت کے بعد کیا اس کو فصیح کلام کہا جائے گا؟ یعنی جو میں کلام کر رہی ہوں آپ کے اعتبار سے بڑا فصیح ہے, لیکن فقط ایک آیت اس نے بیان کی کہ اس آیت کو پیش نظر رکھیں اور اس کے بعد بتائیں کہ کیا اس کو فصیح کلام کہا جائے گا. وہ آیت یہ تھی, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. کہا کہ اس آیت کے بعد میرے کلام کو فصیح کہا جائے گا. آیت کیسی ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو خبریں بیان کی ہیں, دو خبریں بیان کی ہیں, دو حکم بیان کیے ہیں, دو چیزوں سے منع کیا ہے, دو چیزوں کی بشارت دی ہے. یعنی یہ آسان بات نہیں ہے چھوٹے جملے کے اندر دو باتیں بھی بیان کر دینا, خبریں بیان کر دینا کہ یہ ہے, یہ معاملہ پیش آیا, یہ معاملہ پیش آئے گا, پھر اس میں کہنا ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کہنا ہے کہ یہ کام نہیں کرو, اور پھر اس کے بعد خوشخبری بھی دینا کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا. اس کے لیے اگر ہم جیسا گفتگو کرنے کے لیے آئے تو اس کو کم از کم بھی 20-25 لائنیں چاہیے ہوتی ہیں. اب جیسے میں نے گفتگو کی تو گفتگو کرتے ہوئے بولتے ہوئے بھی اتنی تشریح کرنا پڑی, اس کے بعد بات واضح ہوئی. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک آیت کے اندر 8 چیزوں کو بیان فرما دی. کیا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف وحی کی, یہ ایک خبر ہوئی, ٹھیک ہے. دوسرا, فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, یہ کیا ہے؟ یہ دوسری خبر ہوئی. دو خبریں اس کے اندر بیان کر دی کہ ہم نے وحی کی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو یہ کہا گیا کہ جب آپ اس پر خوف کریں, جب آپ اس پر خوف کریں, یہ دو خبریں بیان ہوئی. اور اس کے ساتھ اَرْضِعِيهِ, یہ حکم ہے, امر ہے کہ ان کو دودھ پلائیں. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, جب خوف ہو تو کیا کریں, ان کو سمندر میں ڈال دیں, یہ حکم ہوئے دو. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, کہ نہ ان پر خوف کریں نہ ان پر غم کریں, یہ دو نہی ہو گئیں, منع کرنے والی چیزیں آ گئیں. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ, ہم اس کو آپ کی طرف لوٹا دیں گے, یہ خوشخبری ہے کہ آپ پریشان نہ ہو, یہ آپ کی طرف لوٹ آئیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور صرف لوٹ نہیں آئیں گے بلکہ ہم ان کو رسولوں میں سے بنائیں گے. یہ بیان کر دی, یہ تو صرف ایک پہلو ہے. اگر اس پر مزید غور کیا جائے اس کے ایک ایک کلمے کے اوپر کہ اوحینا, ہم نے وحی کی, تو وحی کے معنی کے اوپر غور کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یہاں پر وحی یہ الہام کے معنی میں استعمال ہوئی ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد قرآن کے اور پہلو پر غور کریں تو جو قرآن نے فرمایا اسی انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ ان کو الہام کیا گیا, ان کو بتایا گیا کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانا ہے, انہوں نے دودھ پلایا, پھر واقعی ان کو کیا ہوا, خوف طاری ہوا. قرآن میں فرمایا کہ ان کو سمندر کے اندر ڈال دیں, پانی میں ڈال دیں, تو واقعی ان کی والدہ نے کیا کیا, پانی ڈال دیا. اور چونکہ ان کو غم ہونا تھا, خوف ہونا تھا, جیسا کہ آگے تذکرہ بھی کیا ہے, تو پہلے سے فرما دی کہ خوف اور غم نہ کرو, خوف اور غم نہ کرو. اور پھر جو فرمایا تھا کہ ہم آپ کی طرف اس کو لوٹا دیں گے تو تھوڑے دنوں کے اندر ہی واپس لوٹا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ ہی نہیں پیا, تو ان کی بہن کے ذریعے واپس ان کی والدہ کے پاس آ گئے. اور یہ فرمایا مرسلین میں سے بنائیں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں میں سے بھی بنایا ان کو. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم رسول ہیں, کائنات کی تیسری بڑی شخصیت ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. تو یہ ایک الگ الگ پہلو ہے. تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ اس کلام کے بعد میرے کلام کی حیثیت کیا رہتی ہے, چاہے کتنا فصیح کلام کر لو لیکن یہ کلام تو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر کتنی ساری باتوں کو بیان کر دیا اور کس خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے. فرماتے وحق الاسمعی انہ سمع کلام جاریت فقال لها قاتلك الله ما افصحك, کیا فصیح تو. فقالت او يعد هذا فصاحه بعد قول الله تعالى واوحينا الى ام موسى ان ارضعي الايه فجمع في ايه واحده بين امرين ونهيين وخبرين وبشارتين فهذا نوع من اعجازه منفرد بذاته غير مضاف الى غيره على التحقيق والصحيح من القولين. آگے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو یہ فرما رہے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمت اللہ تعالی کہ قرآن مجید فرقان حمید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ تو ضروریات دین میں سے ضروریات، ہر ایک جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قرآن پاک لے کر آئے، اور ہر ایک یہ بات جانتا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو چیلنج کیا، تمام کفار کو چیلنج کیا، یہ بات بھی معلوم ہے، اور یہ بات بھی معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب چیلنج کیا تو کفار عرب میں سے بلکہ کوئی بھی اس کی مثل لانے سے عاجز آ گیا، ہر ایک اس سے عاجز آ گیا کہ کوئی بھی قرآن پاک کی مثل نہیں لا سکتا۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو فصاحت و بلاغت ہے یہ خارق عادت ہے، یعنی عادتاً ایسی فصاحت و بلاغت نہیں پائی جاتی، تمام کی تمام باتیں ہمیں معلوم ہیں۔ تو اب جو لغت عرب کا ماہر ہے، عربی لغت کا ماہر ہے، وہ تو دیکھتے ہی پڑھتے ہی سمجھ جائے گا، لیکن ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قرآن لے کر آئے، اس کے ذریعے کفار کو چیلنج کیا، اور کفار اس کی فصاحت و بلاغت کے مقابلے کے اندر، وہ عربی لوگ کہ جو اپنی فصاحت و بلاغت میں ماہر تھے وہ اس کی فصاحت و بلاغت کے سامنے عاجز آ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن حق اور سچ ہے۔ یہ ایک وجہ سے، ویسے تو بہت ساری وجوہات اس کی حقانیت پر، اس کی سچائی پر موجود ہیں، لیکن اس کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کہ اس کا کلام کتنا جامع ہے کہ جو عربی زبان کے ماہر ہیں وہ اس کی مثل لانے سے عاجز آ گئے، اس کی مثل لانے سے عاجز آ گئے، ہمارے لیے اتنی حجت یہ کافی ہے۔ اگر ہم عربی زبان کے ماہر نہیں تو اتنا تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ جو عربی زبان کے ماہر ہیں، جن کی زبان ہی عربی ہے اور ایسی عربی ہے کہ دوسروں کو اپنے سامنے اجمی کہتے ہیں، اور زمانہ بھی فصاحت و بلاغت کا، وہ اس سے عاجز آ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن اپنی زبان کے اعتبار سے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک استاد ہیں عرب دنیا کے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب مخلوق کے کلام پہ غور کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلام پہ غور کیا تو دونوں کے کلام میں فصاحت و بلاغت کا زمین و آسمان کا فرق ہے، کہ مخلوق کی کلام کے اندر وہ 50 سال سے عربی ادب پڑھا رہے ہیں، مخلوق کے کلام کے اندر جو ہے وہ فصاحت و بلاغت جو ہوتی ہے وہ زمین کی طرح ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کلام ہے وہ آسمان کی طرح ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں غور کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں غور کیا تو پھر ان کے درمیان زمین و آسمان کے برابر مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی فصاحت و بلاغت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت و بلاغت سے بہت بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو قرآن کی فصاحت و بلاغت یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقانیت پر، آپ کی نبوت پر اعلیٰ دلیل ہے کہ آپ قرآن لے کر آئے، آپ نے چیلنج کیا کہ اس کی مثل ایک صورت لے آؤ، نہیں لا سکے اہل عرب فصیح اور بلیغ، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعویٰ فرمایا وہ سچ فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد کچھ مثالیں دیتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی، پہلے عبارت دیکھ لیں، فرماتے ہیں وکون القرآن من قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه اتى به معلوم ضرورۃ وکونه صلی اللہ علیہ وسلم متحدیا به معلوم ضرورۃ وعجز العربی عن الاتیان به معلوم ضرورۃ وکونه فی فصاحته خارقا للعادات معلوم ضرورۃ للعالمین بالفصاحة ووجوه البلاغة والسبيل من ليس من أهلها علم ذلك بعجز المنكرين من أهلها عن معارضته واعتراف المقرين بإعجاز بلاغته۔ اب فرماتے ہیں کہ چند آیتیں پیش کی جائیں، ان میں غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ قرآن کے ایک ایک کلیمے کے اندر، ایک ایک جملے کے اندر کتنے معنی ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بلکہ اکثر قرآن کی آیتیں تمہیں ایسی ہی ملیں گی، اس میں سے فرماتے ہیں کہ آیت وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں، یعنی کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے قتل کرنے کے اندر زندگی ہے، قصاص کے اندر کیا ہے، یعنی کسی دوسرے کو، جس نے دوسرے کو قتل کیا ہے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے تو اس میں کیا ہے، زندگی ہے۔ اب کیسی زندگی ہے کہ اگر کسی کو پتا چل جائے کہ میں کسی دوسرے کو قتل کروں گا تو نتیجتاً مجھے قتل کر دیا جائے گا، حاکم اسلام کی طرف سے، قاضی اسلام کی طرف سے کیا فیصلہ آئے گا کہ مجھے قتل کر دیا جائے، تو وہ کیا کرے گا، قتل کرنے سے رک جائے گا، جب رک جائے گا تو تمام کی زندگی کیا ہو جائے گی، محفوظ ہو جائے گی۔ تو کتنا خوبصورت انداز ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، یعنی اگر قصاص کا نظام نافذ ہوگا تو ہر جگہ امن و سکون ہو جائے گا، ہر ایک کی زندگی محفوظ ہو جائے گی، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹے گا تو نتیجتاً اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا، کوئی کسی کی آنکھ کو نقصان پہنچائے گا تو نتیجتاً اس کی آنکھ نکال دی جائے گی۔ تو قصاص کے اندر زندگی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الاتقان کے اندر اس آیت کو ذکر کیا اور عرب کے ایک قول کو ذکر کیا کہ القتل انفع للقتل، قتل جو ہے وہ قتل کی نفی کرتا ہے، قتل قتل کی نفی کرنے والا ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر قتل کر دیا جائے جس نے قتل کیا ہے تو پھر کوئی آئندہ دوسرے کو قتل نہیں کرے گا، جس نے قتل کیا جو قاتل ہے اس کو قتل کر دیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آئندہ کوئی دوسرے کو قتل نہیں کرے گا۔ علامہ سیوطی نے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کی اس آیت کو عرب کے اس مقولے کے اوپر 20 وجہ سے ترجیح حاصل ہے، یعنی 20 وجوہات ہیں کہ جس وجہ سے اس کے اوپر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تو ان میں سے ایک یہ ذکر کی کہ دیکھیں انہوں نے کہا القتل انفع للقتل، قتل قتل کو دور کرنے والا ہے، لیکن قرآن کا اسلوب دیکھیں کہ قصاص ہو قتل ہو تو اس صورت میں زندگی ہوتی ہے، قتل قتل کی نفی کرتا ہے، یہ جملہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن کا اسلوب کتنا اعلیٰ ہے کہ اگر تمہارے درمیان قصاص کا نظام رائج ہو تو تمہاری زندگی اسی کے اندر موجود ہے۔ پھر عربی اسلوب کے اعتبار سے القتل انفع للقتل، اس کے اندر قتل کی تکرار ہے، قتل کی تکرار، اگرچہ کہ فصاحت کے خلاف نہیں، فصاحت کے خلاف نہیں ہے، لیکن اگر کلام تکرار سے خالی ہو تو مزید فصیح ہوتا ہے۔ قرآن میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، ایک طرف قصاص ہے دوسری طرف حیات ہے، یعنی فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقَتْلِ الْقَتْلُ، ہاں، یا وَلَكُمْ فِي الْحَيَاتِ الْحَيَاتُ، یہ نہیں فرمایا، یعنی تکرار اس کلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ ایک آیت پیش کی، ایک دوسری آیت آگے بیان کی ہے کہ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ سورہ ہود کی آیت ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے دوران بیان کی گئی۔ وَقِيلَ، کہا گیا، جب طوفان نوح تھمنے لگا، جب کفار تباہ ہو گئے تو کہا گیا یا ارض ابلعی، اے زمین اپنے پانی کو پی جا، اپنے پانی کو پی جا، یعنی زمین شک ہو جا، پانی اس کے اندر چلا جائے۔ ویا سما اقلعی، اور اے آسمان ٹھہر جا، ویا سما اقلعی وغید الماء وقضی الامر، پانی جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا اور معاملہ پورا ہو گیا، کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور وستوت علی الجودی جی وقیلا بعد للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ ہلاکت ہے اس قوم کے لیے جو ظالم ہے۔ اب یہ جب عربیوں کے سامنے پڑی گئی نا یہ آیت، تو علامہ سیوطی نے اتقان کے اندر ہی لکھا ہے کہ اہل عرب نے، یا بلکہ بعد والوں نے، پورے کلام عرب کے اندر تلاش کر کے رکھ دیا، اس آیت سے زیادہ فصیح آیت اور کوئی کلام ان کو نہیں ملا، اتنا فصیح کلام ہے۔ ابن المقفع ایک مشہور ادیب گزرا ہے عربی کا، اس نے ارادہ کیا کہ میں قرآن کی مثل بناؤں، قرآن کی، وہ بڑی محنت کرتا رہا، کافی دن تک ایک صورت بنا کے باہر نکلا، ایک مدرسے کے پاس سے گزرا تو اس نے یہ آیت سنی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، زمین اپنے پانی کو پی جا، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ گھر گیا، گھر جا کے اس نے مٹا دیا کہ اس قرآن کی مثل کوئی بنی نہیں سکتا۔ یہ اس ایک آیت کے اندر ندا بھی ہے، اس ایک آیت کے اندر امر بھی ہے، اس ایک آیت کے اندر وعید بھی ہے، اس ایک آیت کے اندر بشارت بھی ہے، تمام کی تمام عربی صناعت اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ عربی کلام کے اعتبار سے انتہائی جامع آیت ہے، اس کو بھی یہاں پر ذکر کیا اور فرمایا کہ جب اس میں غور کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیسی کیسی باتوں کو بیان فرمایا اور کس خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ پھر آگے ایک اور بات بیان کرتے ہیں، پھر اس کو دیکھیے، فرماتے ہیں وَأَنتَ إِذَا تَأَمَّلْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، وقوله ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقوله ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وقوله وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وقوله فكلا اخذنا بذنبي فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا الايه واشباهها من الايه بل اكثر القران حققت ما بينته من ايجاز الفاظها وكثره معانيها وديباجه عباراتها وحسن تاليف حروفها وتلاؤم كلمها وان تحت كل لفظه منها جملا كثيره وفصولا جمه وعلوما زواخر مليئه الدوانين من بعد ما استفيد منها وكثره المقالات في المستنبات عنها. يعني ایک ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر کیا ہے معانی کثرت سے موجود. علامہ سیوطی فرماتے ہیں اس ایک آیت کی تفسیر میں نے پورا رسالہ لکھا ہے, اور رسالہ صرف اس اعتبار سے کہ اس کی فصاحت و بلاغت کیا ہے اس کو میں نے بیان کیا ہے اس ایک آیت کے اندر. آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ بعض اوقات بندہ کوئی بات بیان کرتا ہے, قصہ بیان کر رہا ہے, کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے, اگر واقعہ لمبا ہو تو بیان کرتے کرتے اس کی زبان کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا اس کے اندر کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک ہوتا ہے چھوٹی سی بات کو فصیح اور بلیغ انداز میں بیان کرنا, چھوٹا سا واقعہ ہے چھوٹی سی بات ہے تو اس کو بندہ جو ہے وہ اعلیٰ الفاظ کے ساتھ بیان کرنا اس کے لیے ممکن ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے بات طویل ہوتی جائے گی نا تو گفتگو کے انداز کے اندر کمی آتی چلی جائے گی. مسلسل فصیح اور بلیغ الفاظ کا استعمال یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ مستقل وہ کیا رہیں فصیح و بلیغ رہیں یہ بڑا مشکل رہتا ہے. الفاظ کے انداز میں کیا ہوتا ہے کمی آنا شروع ہو جاتی ہے, الفاظ میں بھی کمی آنا شروع ہوتی ہے, انداز بیان میں بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. طویل واقعہ بندہ مسلسل اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا بالکل گم رہے یہ مشکل ہوتا ہے. لیکن قرآن کا یہ اسلوب عجیب ہے کہ لمبے لمبے واقعات ہیں لیکن تمام کا تمام انداز جو ہے وہ فصیح و بلیغ رہتا ہے. ماء البیان الفاظ استعمال کیے یہاں پر کہ بیان کا جو پانی ہوتا ہے وہ دوسروں کا چلا جاتا ہے, گفتگو کا پانی چلا جاتا ہے دوسروں کا. لیکن قرآن کے اندر صرف آپ سورہ یوسف کو دیکھیں تو اگر آپ اس کو 200 مرتبہ بھی پڑھ لیں تو بھی آپ کا دل نہیں بھرے گا, دوبارہ اس کو پڑھتے چلے جائیں دوبارہ اس کو پڑھتے چلے جائیں کہ نیا لطف آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بعض اوقات قرآن پاک میں ایک واقعے کو مختلف جگہ پر بیان کیا جاتا ہے, جیسے جادوگروں والا واقعہ کئی مقامات پہ بیان کیا گیا, حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ کئی مقامات پہ بیان کیا گیا, بنی اسرائیل کے بعض واقعات مختلف مقامات پہ بیان کیے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کی فصاحت و بلاغت ایسی ہے کہ ایک مقام پر جب پڑھتے ہیں تو دوسرا مقام بوریت نہیں دیتا بلکہ دوسرے مقام کی جو خوبصورتی ہوتی ہے, قاضی اعظم مالکی فرماتے ہیں گویا کہ وہ پہلے والے مقام کو بھلا دیتی ہے کہ ہم پہلے اس طرح کا واقعہ جو پڑھ کے آئے تھے اب یہاں پر جب بیان کرتے ہیں تو اس کے الفاظ میں بھی کبھی تبدیلی ہوتی ہے, اسلوب کے اندر تبدیلی ہوتی ہے, تو اس کی فصاحت و بلاغت اپنی جگہ پر ہوتی ہے. ایسا کسی کتاب کے اندر نہیں ہو سکتا جیسا قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے. تو یہ تمام باتیں قرآن پاک کے اعجاز کے حوالے سے ہیں کہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے. فرماتے ہیں ثم هو في سرد القصص الطوال واخبار القرون السوالف التي يضعف في عادة الفصحاء عندها الكلام ويذهب ماء البيان آية لمتأمله من نبت الكلام بعضه لبعض والتئام سرده وتناسف وجوهه كقصة يوسف على طولها ثم إذا ترددت قصصه اختلفت العبارات عنها على كثرة ترددها حتى تكاد كل واحدة تنسی فی البیان صاحبتها وتناصف فی الحسن وجہ مقابلتها ولا نفور للنفوس من تردیدها ولا معادۃ لمعادها. یہاں تک کہ پہلی فصل مکمل ہوئی. آگے ایک اور وجہ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اعجاز کے حوالے سے بیان کی ہے, اور اس میں بھی کئی واقعات آپ نے بیان کی ہیں. انشاءاللہ اپنے اگلے سبق کے اندر اس کو ہم بیان کریں گے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے, اس کی جو فصاحت و بلاغت ہے اس کی برکت اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے, اس کا ترجمہ تفسیر اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیلے